لیکن خود بادشاہ آپ دیکھیے کہ اس نے کس طریقے سے ایک چیز جو مخفی ہے لیکن اس میں دنیا مقصود ہو سکتی ہے یا دنیا کی شہرت حاصل کرنا مقصد ہو سکتا ہے، تو ماشاءاللہ اس نے اس کو پکڑا اور اس پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس سے مراد جو ہے وہ دنیا کا حصول ہے، لہذا اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں مدارس کو بند کر دوں، اس لیے کہ جو مقصد ہے ان مدارس کا وہ ان طلبہ میں نہیں ہے. لیکن حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقصد بتایا اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس کو پتا تھا کہ اصل مقصد یہ ہے، اس لیے اس نے اس مدرسے کو قائم و دائم رکھا اور اس کے صدقے سے باقی لوگوں نے بھی علم دین حاصل کیا. اب بعد میں ان کی نیتیں ٹھیک ہو گئی ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے پیش پھیلا دنیا کے، اور اب بھی چل رہا ہے یہ کام، کیونکہ ہر ایک کی نیت تو ایسی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال جو ہے کام کے کرنے والے اور چلانے والے ہیں. کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دینی اعتبار سے بظاہر ہمیں اچھا معلوم نہیں ہوتا لیکن اس کی نیت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایک آدمی دیندار معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی، تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو بہرحال اس سے یہ پتا چلا کہ اس زمانے کے بادشاہ بھی ماشاءاللہ دیندار ہوتے تھے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ سے محبت رکھتے تھے. بعض بادشاہ یعنی اولیاء اللہ کی تلاش کرتے تھے، معلوم کرتے تھے بھی کون سا شخص ایسا ہے جو واقعتا اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو تلاش کر کے جستجو کر کے ان کے پاس جاتے تھے اور انہیں جا کر کہتے تھے کہ ہمیں آپ کچھ نصیحت کیجیے، اور پھر وہ بھی حق کے مطابق انہیں نصیحت کرتے تھے جس سے ان بادشاہوں کی اصلاح بھی ہوتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. دیکھیے بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی نیت اگر اچھی رکھتا ہے تو دنیا تو اس کے قدموں میں خود بخود آئے گی. اگر آدمی مکان بناتے ہوئے کھڑکی بناتا ہے تو نیت اس کی ہے کہ اذان کی آواز آئے تو کیا ہوا نہیں آئے گی؟ ہوا تو آئے گی نا، روشنی بھی آئے گی. کیونکہ عام طور پر جو لوگ کھڑکیاں رکھواتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی روشنی اور جو ہے یہ اور ہوا آنی چاہیے. اب ایک تو یہ ہے کہ ہوا اور روشنی کی نیت کریں تو اس میں کوئی ثواب نہیں، وہ تو خود بخود آئے گی. اور ایک یہ ہے کہ اذان کی آواز کی نیت کریں کہ بھی اذان گھر میں آئے، ایسی صورت میں انشاءاللہ پھر ہوا تو خود بخود آئے گی. بعض لوگ دین پر چلتے ہیں تو دین داروں کے پیچھے دنیا خود چل کے آتی، لیکن اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا ہم سے بھاگے گی، ہم اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں نیت خالص، اپنی نیت خالص کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آ جاؤ، طائف صاحب کا شعر ہے نا، جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے. تو دین پر چلنے سے دنیا حاصل ہوتی ہے. کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ دیندار ہو اور بھوکا مر رہا ہو، بلکہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے خودکشی کرتے ہوں کہ کھانے کو نہیں مل رہا. کھا کے تو مر سکتا ہے، بھوکا نہیں مر سکتا انشاءاللہ.
شیخ الرب رج المعارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجازب ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ناصر الحق منصور صاحب کے اشعار
ان کا کرام بھی بہت زبردست ہوتا ہے.
ہمارے
حضرت کے یعنی شیخ الحدیث بھی ہیں ساؤتھ افریقہ میں، اور حضرت والا ان سے محبت بھی کرتے تھے، اور شاید ہی کوئی شعر ایسا ہو جس میں اپنے شیخ کا ذکر نہ کرتے ہوں. انتہائی محبت کرنے والے.
دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنوں، دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنوں، اپنا افسانہ غم اپنے مسیحا سے سنو، اپنا افسانہ غم اپنے مسیحا سے سنو، اسی پیارے سے کہوں اپنی حکایات جنوں، اسی پیارے سے کہوں اپنی حکایات جنوں، نغمہ عشق بھی اس حسن سراپا سے سنو، نغمہ عشق بھی اس حسن سراپا سے سنو، دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنو، اپنا افسانہ غم اپنے مسیحا سے سنو، قصہ عشق الہی کی درازی ابدی، قصہ عشق الہی کی درازی ابدی، داستاں حسن کی اس زلف سمن سا سے سنو، داستاں حسن کی اس زلف سمن سا سے سنو، قصہ عشق الہی کی درازی ابدی، داستاں حسن کی اس زلف سمن سا سے سنو، جس کی خاطر تھا کیا اپنی تمنا کا خون، جس کی خاطر تھا کیا اپنی تمنا کا خون، رنگ کیا لایا لہو اس رخ زیبا سے سنو، رنگ کیا لایا لہو اس رخ زیبا سے سنو، اپنا افسانہ غم اپنے مسیحا سے سنو، کیوں ہے دیوانہ یہ دل وضع فقیرانہ میری، کیوں ہے دیوانہ یہ دل وضع فقیرانہ میری، چشم و ابرو سے کہوں اور قدرانہ سے سنو، چشم و ابرو سے کہوں اور قدرانہ سے سنو، دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنو، جو بھی ہو شکوا شکایت اسی محبوب سے ہو، جو بھی ہو شکوا شکایت اسی محبوب سے ہو اور جواب اس لب شیرین شکر خاص سنو اور جواب اس لب شیرین شکر خاص سنو اپنا دکھڑا بھی سناؤں انہیں تنہائی میں اپنا دکھڑا بھی سناؤں انہیں تنہائی میں وجہ بیماری بھی اس نرگس شہلا سے سنو وجہ بیماری بھی اس نرگس شہلا سے سنو اپنا افسانہ غم اپنے مسیحا سے سنو عالم پاک سے کیا خاک کو نسبت ناصر عالم پاک سے کیا خاک کو نسبت ناصر اپنے ربا کو چلوں مرشد ابا سے سنو اپنے ربا کو چلوں مرشد ابا سے سنو دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنو اپنا افسانہ ہم اپنے مسیحا سے سنو
میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ماشاءاللہ ہر شعر میں اپنے شیخ کی تعریف کرتے ہیں تخلص ناصر کا کرتے ہیں نام ان کا منصور ہے ویسے اور ساؤتھ افریقہ میں جو مدرسہ ہے اس کے شیخ الحدیث بھی ہیں ماشاءاللہ تو ان کا معاملہ حضرت شیخ سے بڑی محبت کا تھا اب یہاں بھی چل تو رب کی طرف رہیں لیکن سننا چاہتے ہیں اپنا ابا یعنی مرشد ابا سے اپنے ربا کو چلوں مرشد ابا سے سنوں یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی حمد و ثنا اس کی محبت کی باتیں کون سنائے شیخ سے سنوں شیخ کی زبان سے سنوں تو ماشاءاللہ بے انتہا محبت کرنے والے اپنے شیخ سے تھے رہیں بلکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں اضافہ فرمائے اور تعزیر اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے
یہ اشعار حضرت خالد اقبال طائب صاحب رحمت برکاتہ ان کے
آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے، راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے، آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں، آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں، راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے، آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں، آپ الف با سے ہمیں چلتے ہیں لے کر یا تک، آپ الف با سے ہمیں چلتے ہیں لے کر یا تک، سہل ہر باب کے اسباق بنا دیتے ہیں، سہل ہر باب کے اسباق بنا دیتے ہیں، آپ الف با سے ہمیں چلتے ہیں لے کر یا تک، سہل ہر باب کے اسباق بنا دیتے ہیں، دشمنی نفس کی آسان تو نہیں ہے لیکن، دشمنی نفس کی آسان تو نہیں ہے لیکن، آپ اس فن میں ہمیں طاق بنا دیتے ہیں، آپ اس فن میں ہمیں طاق بنا دیتے ہیں، دشمنی نفس کی آسان تو نہیں ہے لیکن، آپ اس فن میں ہمیں طاق بنا دیتے ہیں، وہ جنہیں اہل ہوس کہتی تھی دنیا کل تک، وہ جنہیں اہل ہوس کہتی تھی دنیا کل تک، اہل دل کا انہیں مصداق بنا دیتے ہیں، اہل دل کا انہیں مصداق بنا دیتے ہیں، وہ جنہیں اہل ہوس کہتی تھی دنیا کل تک، اہل دل کا انہیں مصداق بنا دیتے ہیں، دیکھ لے اہل نظر برق نگاہی ان کی، دیکھ لے اہل نظر برق نگاہی ان کی، عام پتھر کو بھی چکماک بنا دیتے ہیں، عام پتھر کو بھی چکماک بنا دیتے ہیں، دیکھ لے اہل نظر برق نگاہی ان کی، عام پتھر کو بھی چکماک بنا دیتے ہیں، صفحے دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک تائب، صفحے دل کو پلٹتے ہیں وہ ایک ایک تائب، پھر انہیں قیمتی اوراق بنا دیتے ہیں، پھر انہیں قیمتی اوراق بنا دیتے ہیں، آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں، یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں،
اس دوا کو کہتے ہیں، اس علاج کو کہتے ہیں جس سے زہر کا اثر ختم ہو جائے اور آدمی صحت مند ہو جائے، تو اصل یہاں اس سے پورے کا حاصل یہ ہے کہ صحبت اللہ والوں کی یہ تریاق ہے زہر کا، جس کو فجور کی زندگی جب آدمی جی رہا ہو تو اللہ والوں کی صحبت سے وہ فسق و فجور دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا شوق دل میں محسوس کرتا ہے. تو ضال جو گمراہ ہے وہ راہ ہدایت پہ آ جاتا ہے, فساق وہ شاق بن جاتے ہیں. تو یہ حضرت والا کا اس پورے یعنی طائف صاحب نے اپنے شیخ کے بارے میں یہ ساری باتیں اس لیے کہی ہیں, اصل مقصد وہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک اللہ والوں سے جڑو گے نہیں, اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرو گے, اس وقت تک تمہیں یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی. اور حضرت والا کی شان میں بہرحال اپنے شیخ کی محبت میں انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں. فارسی زبان میں تریاق اصل میں جیسے کہ میں نے کہا کہ زہر کا علاج ہے, ایک مشہور مقولہ ہے کہ تا تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود. یعنی فارسی کا یہ مشہور مقالہ ہے کہ جب تک عراق سے تریاق آئے گا تو جس کو سانپ نے کاٹا ہے وہ تو مر جائے گا اس وقت, کیونکہ تریاق عراق سے آیا کرتا تھا, یعنی دوا وہاں ملتی تھی ہر جگہ, زہر کا جو ہے تریاق نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے یہ مثل مشہور ہو گئے کہ تا تریاق, مطلب یہ تھا کہ بھئی جلدی کرو جو کچھ کرنا ہے, تم نے اگر اتنی دیر کر دی کہ جتنی دیر عراق سے تریاق لانے میں لگتی ہے اس وقت تک تو یہ مر جائے گا. اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. بھئی جو کرنا فوراً کرو, اگر دیر لگا دو گے تو پھر ہم تو خاک ہو جائیں گے. تو یہاں اسی بات کو کہا کہ آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں, یعنی آپ کی صحبت میں جو آیا وہ زہر تھا لیکن یعنی فساق کو عشاق بنا دیتے ہیں. صحبت میں رہ کر فسق و فجور کی دنیا سے نکل گیا اور عاشقوں کی دنیا میں داخل ہو گیا. اور عاشق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا. اللہ تعالیٰ حسن ہے اور ہم عشق ہیں, یعنی ہمیں عشق ہونا چاہیے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشق تھے. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. کیونکہ مارے کس نے کھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تانے کس نے برداشت کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگوں نے تالیاں کس کے پیچھے بجائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت. تو جس کی محبت میں آدمی تکلیفیں اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محبوب ہے اور جو اٹھا رہا ہے وہ محب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشق ہیں, اللہ تعالیٰ معشوق ہیں, محبوب ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ ابھی بھی ان سے محبت کرتا ہے. جب ہم اللہ سے محبت کریں گے اللہ ہم سے محبت کرے گا. تو یہاں یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس صحبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو فسق و فجور کا زہر ہے وہ نکل جاتا ہے اور عشق اس کے دل میں اللہ کا یعنی محبت کا داخل ہو جاتا ہے, جس سے فسق و فجور کی زندگی ختم ہو جاتی. آگے جو شعر کہا ہے, راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے. اصل میں جو صاحب شاعر ہیں تائب ہیں, نام بھی ان کا تائب ہے یعنی تخلص ہے ان کا, تو خود ان کی زندگی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی الحمدللہ پورے دین پر چلتے تھے, آج بھی الحمدللہ جو ہے وہ دین پر چلتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ جب آئے تھے حضرت کے پاس تو یقیناً وہ کیفیات نہیں تھیں جو اللہ نے بعد میں انہیں عطا فرمائی. تو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا راہ مولا پر چلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تو بیزار تھا, اب اللہ کا عاشق ہوں. جس کا میں نام نہیں لیتا تھا, جس سے میں بیزاری محسوس کرتا تھا, جس کے ذکر سے یا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت کی وجہ سے ان کا عاشق بنا دیا. راہ مولا پہ میرا چلنا ثبوت اس کا ہے, آپ بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں. مشتاق وہ ہے جو کسی چیز کا شوق رکھتا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کی صحبت کی وجہ سے عطا فرما. اور اسی طرح بتا دیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ, اور اس کے بغیر ایمان کامل ہوتا بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کے طریقے بتلائے, استنجا کیسے کرنا ہے. تو اس پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ تو تمہارا نبی کیسا ہے جو تمہیں پیشاب پخانے کے بھی طریقے بتاتا ہے؟ تو کہا کہ اب ہمیں اس پر فخر ہے، ہمیں اس پر شرم نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، انہیں اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، ہگنے موتنے کے طریقے بتاتے ہیں، ہمارے نبی ان سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں وہی طریقے بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کتنے ڈھیلے استعمال کرو، کس طرح استنجا کرو، بائیں ہاتھ سے استنجا کرو، یعنی ایک ایک طریقہ بتا دیا۔ تو یہ سارے طریقے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور اب جو اس کے راستے پر چلے گا انہیں بھی لوگوں سے محبت ہوگی۔ تو اسی کو بتا دے کہ آپ عریب با سے ہمیں چلتے ہیں لے کر یا تک۔ بھئی حروف کتنے ہیں تہجی؟ 29 حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک۔ اب بچہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الف با تا سا، یہاں تک کہ یا تک، ایک تختی مکمل ہو گئی۔ اور پھر یہی 29 حروف پورا قرآن مجید ہے۔ بھئی جتنے بھی حروف ہیں ان حروف میں سے کسی ایک حرف سے مل کر بنیں گے۔ قل آپ کہتے ہیں تو قاف لام ہو گیا، اللہ کہیں گے تو الف لام اور ہا آ گیا، احد کہیں گے تو الف حمزہ الف حمزہ ہا اور دال آ گیا، تو انہیں 29 حروف میں سے سب کچھ بن رہا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو شیخ کامل ہیں وہ ابتدا سے لے کر چلتے ہیں، مبتدی کو منتہا تک پہنچاتے ہیں، یہ ان کی محبت کی دلیل ہے۔ تو اسی طریقے سے شیخ کامل کا یہ بتایا کہ آپ ہمیں علی با سے لے کر چلے اور یا تک ہمیں پہنچا دیا، سہل ہر باب کے اسباق بنا دیتے ہیں، یعنی سبق کو۔ یہ قاعدہ بھی ہے کہ استاد جب شاگردوں کو پڑھائے تو وہ اپنے مرتبے پر رہ کر نہ پڑھائے، بلکہ تنزل اختیار کرے، نیچے آئے اور شاگرد کو اس کی ذہنی سطح پر سمجھائے۔ اگر شاگرد کو اس کی ذہنی سطح پر سمجھائے گا تو سبق سمجھ میں آئے گا، لیکن استاد اگر اپنے عالمانہ شان رکھتے ہوئے نحو علم النحو کے سبق جو ہے وہ شرح جامی سے اگر بتانا شروع کر دے گا تو مشکل ہو جائے گی، تو استاد کو نیچے آنا پڑتا ہے، اپنی سطح سے نیچے اترتا ہے اور بچے کی ذہنی سطح پر آتا ہے، پھر ان کو سمجھاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہا کہ جو شیخ کامل ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ سہل ہر باب کے اسباق بنا دیتے ہیں، جو سبق پڑھ رہے ہیں ہم ان کے ہر باب کو جو ہے آسان بنا کر پیش کرتے ہیں، اور وہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حلوہ دے دیا، کسی نے خالی چبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس نیوالا بنا کے منہ میں رکھو نکل جاؤ۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ کہیں گئے، ان کے ساتھ جو ان کے متعلقین تھے وہ بھی تھے، تو جو راستہ تھا وہ بڑا پہاڑی راستہ تھا اور بہت ہی جان لیوا راستے تھے وہاں پر۔ راستے چلتے ہوئے جو ان کا راہبر تھا، جس کو عربی زبان میں مرشیدی کہتے ہیں، ہمارے حج کے لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جانا نصیب کرے تو 16 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کی قمیض کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مرشید مرشید لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ مرشید ہی ہوتا ہے کہ وہ رہنمائی کرتا ہے، کس کی؟ ڈرائیور کی۔ سائق تو جو ڈرائیور ہے سواق، اصل تو وہ رہنما ہونا چاہیے، لیکن وہ وہاں کے راستوں سے ناواقف ہوتا ہے، کیونکہ کوئی مصر سے آتا ہے، کوئی یمن سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، یہ جو دو ایک مہینے جو ان کی زندگی ہوتی ہے نا وہاں پر، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی ہمارے ساتھ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ وہ مکے سے نکلا، راستہ پتہ نہیں تھا، گھوم کے پھر مکے پہنچ جاتا تھا، پھر گھوم جاتا، 3-4 دفعہ اس نے ایسا کیا، اس وقت مرشد ساتھ میں نہیں تھا اس کے، پھر کسی نے اس کو بتایا تو پھر راستے پہ چلا اور سیدھا چلا۔ تو دنیا کے راستے نہیں ملتے مرشد کے بغیر بھائی، تو آخرت کو کہاں سے پاؤ گے تم؟ تو یہ مرشد اس کو کہتے ہیں جو راستہ بتانے والا۔ آگے فرمایا کہ دشمنی نفس کی آسان تو نہیں ہے، لیکن آپ اس فن میں ہمیں طاق بنا دیتے ہیں۔ بھائی نفس کی جو چالاکیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ یاسر، اچھا وہ بات تو رہے گی، حضرت ڈاکٹر عبداللہ یاسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے وہ ہمیں لے کے چلا مرشد، اور اس نے ہمیں بتایا دیکھو بھائی آگے ایک جو ہے نا کھائی آنے والی، خیال رکھنا، اور کھائی ایسی ہے کہ اس میں آدمی کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ تو واقعی دیکھا انتہائی خطرناک کھائی تھی، لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر آج یہ مرشد ساتھ نہ ہوتا تو ہم تو گر سکتے تھے اس میں۔ اچھا جب واپسی کا راستہ اختیار کیا تو وہی راستہ تھا، لیکن وہ راستے میں کھائی آئی نہیں، بعد نے کہا دیکھو بھائی وہ کھائی آنے والی ہے ذرا دھیان سے چلنا. کہا کہ بھائی کھائی تو نکل گئی. مرشد ایسے راستے سے لے آیا کہ جہاں کھائی نہیں تھی بغیر بے خوف و خطر تمہیں نکال کر لے آیا. تو اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندے جب جو اللہ کے راستوں کو محبت کے راستوں کو جانتے ہیں اور وہ خود بھی کسی کے آگے زانو تلمس طے کیے ہوتے ہیں, کسی کی صحبت اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, بغیر صحبت کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی, تو اللہ رب العزت ان کی وجہ سے پھر ان میں بھی وہ خوبی اور اوصاف پیدا فرما دیتے ہیں. چنانچہ وہ وہاں سے نکل آئے اسی طرح سے. تو یہاں پر بھی وہ فرمایا کہ شہر ہر باپ کے اسباق بنا دیتے ہیں کہ حلوہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں. اور آگے جو نفس کی دشمنی کا ہے تو اس کے بارے میں تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. ہم کب کہتے ہیں کہ تم فرشتے بن جاؤ, ہو گئے تو انسان ہی, خطائیں بھی ہوں گی غلطیاں بھی ہوں گی, لیکن ہمیشہ شیطانی کے نیچے کیوں چلتے ہو بھائی؟ اپنے نفس ہی کی کیوں مانتے ہو؟ کبھی نفس کو بھی تو تم نیچے کرو, اس کو دباؤ. حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ جو ہے اپنے جو ہے متعلقین کو سناتے ہیں اصلاح احوال کے لیے. فرمایا کہ بہت زیادہ بخار تھا, بڑھاپا بھی تھا, رات کا وقت تھا, اٹھا نہیں جاتا تھا. اور بخار تو آپ کو پتا انسان کے جسم کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ رات کو تہجد کے وقت حسب عادت آنکھ کھلی تو اب نفس یہ کہنے لگا کہ بھائی تو بوڑھا آدمی ہے, 80 سال کا آدمی ہے اور بیمار بھی ہے, بخار بھی ہے, اگر سویا رہے گا تو کیا حرج ہے؟ ضروری تھوڑی ہے کہ تہجد پڑھنا, تہجد تو نفل ہے, پڑھ لو گے ٹھیک ہے, نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں ہے. تو نفس نے یہ بہلایا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کو کہا کہ بھائی اب جب آنکھ کھلی گئی ہے تو چلو بیٹھ جاتا ہوں, بستر بیٹھ کے ذکر کر لیتا ہوں. تو اٹھ کے بیٹھ گئے, اور جب بیٹھ گئے تو کہا کہ ارے بھائی جب میں اٹھی گیا ہوں تو اب نام اللہ کا لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, ایسے میں وضو ہی کر لوں کم سے کم. جا کے وضو کے لیے اٹھ کے چلے گئے. یہ نفس کو بہلایا, اس طرح سے وضو تو کر لو جب اللہ ہی کا نام لینا ہے تو کم از کم اللہ کا نام جو ہے وہ پاکی کی حالت میں لے آدمی. اور ادب ادب ہے یہ, ٹھیک ہے ذکر اللہ کا ایسے بھی لیا کیا جا سکتا ہے, لیکن کسی نے کہا نا کہ ہزار بار بشویم دہن بمش کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کما لے بھی ادبی. میں اگر ہزار مرتبہ بھی اپنی زبان اپنا منہ جو ہے نا مجھ کو گلاب سے دھو لوں, ہزار بار بشویم دہن بمش کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کما لے بھی ادبی, اگر اب بھی میں تیرا نام لوں تو یا اللہ یہ بے ادبی ہے, تیرا نام اتنا پاکیزہ ہے. تو اس لیے اٹھے, اٹھ کر جا کر وضو کیا, اب وضو کر کے آئے کہ چلو میں وضو کر کے آ کے اور میں بستر میں بیٹھ کے ذکر کر لوں گا. اب جب وضو کر لیا کہنے لگے اب جب وضو ہی کر لیا ہے تو اب دو رکعت پڑھنے میں کیا جلدی سے, کہنے لگے میں مصلی پہ گیا اور اللہ ہو کر کے نیت باندھ دی. تو کہا کہ کبھی کبھی نفس کو تم اس طرح بھی تو بہلایا کرو, ہمیشہ نفس کے تابع ہو کر زندگی گزارتے ہو, کبھی نفس کو بھی تو اپنے تابع کرو. یہ اپنے بزرگوں سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے یہ بات فرمائی. بہرحال تو دشمنی نفس کی آسان تو نہیں ہے, لیکن آپ اس فن میں ہمیں طاق بنا دیتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب کا نسخہ کیسا زبردست ہے کہ کبھی ایسا ہو تو نفس کو بہلاؤ اور جلدی سے تم اٹھ کر بس وضو کر لو پھر نیت باندھو. آدمی سب سے زیادہ سستی کرتا ہے وضو تک, جب وضو ہو گیا پھر سستی ختم, آنکھ کھل جائے تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ, نفس کو بہلاؤ کہ چلو بھائی اب آنکھ کھل گئی تو کم از کم اللہ کا ذکر بیٹھے بیٹھے کر دے. دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جہاد میں نہیں جاتے یا جہاد کر نہیں سکتے, طاقت نہیں ہے جو بھی ہے, اور لیکن اس کے باوجود وہ ریشمی گدوں پہ سوتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتے. تو فرمائے کہ یہ ذکر ان کو ذاکر جو ہے مذکور تک پہنچا دیتا ہے. ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. ذکر ایسی عبادت ہے کہ جب ہم کریں گے تو ہم کہلائیں گے ذاکر, اور جس کا نام لینا ہے وہ کہلائے گا مذکور. تو اسے فرمائے کہ ذکر ایسی نعمت ہے کہ یہ ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے. اسی کو تو اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور دوسری بات ہے وہ جو دوسری منصور صاحب کی جو نظم پڑھی تھی نا صبح صاحب نے, اس میں جو ایک بات تھی کہ اپنے دکھڑے اپنے مولا سے کہو, لوگوں کے سامنے مت رو. ہم جو لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے رو رہے ہیں تو لوگ کیا ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے؟ کوئی حل نہیں کر سکتا. لوگ رو رو کے سنیں گے, ہنس ہنس کے اڑائیں گے. یہ مشہور ہے کہ تمہارے ہمدرد بن کے تم سے سن لیں گے, اچھا اچھا اور کیا ہوا, اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا, ساری باتیں سن لیں گے. پھر اس کے بعد جا کے دوستوں مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو آج کیسے تنگ پھر رہا ہے, میں نے اس کو یہ کہا تھا, میری بات نہیں. اپنے دکھڑے جو ہے اپنے مولا کو سناؤ, دکھڑے جو ہے اپنے مولا کو سناؤ. آنکھ کھل جائے, دو رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیں اور اپنے مولا سے سارے دکھڑے کہہ دو, یا اللہ یہ بھی تکلیف ہے, یہ بھی پریشانی ہے, یہ بھی مصیبت ہے, اس کو بھی دور کر دیجئے, اس کو بھی دور کر دیجئے. اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مشکل دور نہیں کرے. ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی شیخ, کوئی مرشد اپنے کاندھے پہ بٹھا کے تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا. جنت میں تو تم اپنے اعمال سے ہی جاؤ گے, مرشد تو صرف رہنمائی کرتا ہے تمہاری, تمہیں جانا تو خود ہی ہوگا. مرشد تمہاری وہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا, البتہ تم جو مرشد سے سیکھو اپنے شیخ سے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو, جاؤ گے اپنے عمل سے, کرنا تمہیں پڑے گا خود. اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھ کر دو چار رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اپنے دکھڑے رونے ہو تو اللہ کے آگے رو لو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں جوتے کا چشمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو, ہانڈی میں ڈالنے کے لیے نمک چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگو. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر نہیں لا کے رکھے گا, لیکن کسی کو مقرر کر دے گا, کسی کو واسطہ بنا دے گا, وہ تمہارا کام کر دے گا, جس کے دل میں بھی ڈال دے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس بھی ایک دو شعر رہ گئے, میں مختصر سی بات کر کے انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں. وہ جنہیں اہل حوث کہتی تھی دنیا کل تک, اہل دل کا انہیں مصداق بنا دیتے ہیں. مطلب اس صحبت کے نتیجے میں جو اہل حوث کہلاتے تھے, لالچی کہلاتے تھے, حریص کہلاتے تھے, وہ آخرت کے حریص بن جاتے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو آخرت کا حریص بننے میں کوئی حرج نہیں, دنیا کا حریص اس سے منع کیا گیا ہے, لیکن آخرت کے حریص بن جائیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ مطلوب ہے کہ ہمیں آخرت کی حرص ہو کہ اللہ تعالی ہمارے درجات کو وہاں بلند فرمائے. نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ جب آخرت کا حریص بن گیا تو وہ پھر اہل حوث نہیں کہلاتا, بلکہ پھر اہل دل کا مصداق بن جاتا ہے. دیکھ لیں اہل نظر بقر نگاہی ان کی, یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے, بعض بزرگوں کی نگاہوں میں اللہ نے ایسی جو ہے وہ جلالت رکھی بھی ہوتی ہے, برق نگاہی جس کو کہتے ہیں, یا برق بجلی کو بھی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور آنکھیں جب ملاتا ہے تو برق سی کون جاتی. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی ہوتی. میں نے حضرت مولانا اسد حالے جی رحمۃ اللہ علیہ, جو مولانا حماد اللہ حالے جی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی غالباً 1980-81 میں 82 میں, تو اس وقت جو ہے وہ حضرت, میں نے پہلے بھی غالب نے بتایا تھا کہ وہ سیاہ چشمہ لگاتے تھے چوڑا. ہاں, وجہ اس کی یہ تھی کہ آنکھ میں اتنی چمک تھی ان کے اور اتنی سرخی تھی, سرخ ڈورے تھے کہ آدمی آنکھ میں لا کر بات نہیں کر سکتا تھا, جس کی وجہ سے حضرت چشمہ لگاتے تھے. اور الحمدللہ ان کی صحبت میں اللہ تعالی نے جانے کی توفیق دی. اپنے ساتھ میں اپنے صدر کوآپریٹو مارکیٹ کے بعد حضرات دوست احباب تھے, وہ بھی ساتھ گئے تھے. تو واقعتاً وہاں ایک رات ہم نے وہاں گزاری, ایک دن گزارا, اور اللہ تعالی نے, سچی بات یہ ہے کہ وہاں کی دال روٹی میں اتنا مزہ تھا جو یہاں کے قورمے میں مزہ نہیں. کیونکہ رزق حلال, دو چیزیں بہت ضروری ہیں, رزق حلال صدق مقال. آدمی رزق حلال کمائے, حلال لقمہ پیٹ میں ڈالے, اور صدق مقال یعنی بات سچی کرے, جھوٹ نہ بولے. آج معمولی یہ عام سی باتیں, وعدہ خلافی, اس کو کوئی آدمی اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا. جھوٹ اتنا بولتا ہے کہ بس میں آیا, پانچ منٹ میں آیا, اور پانچ منٹ پانچ گھنٹے پر محیط ہو جاتے ہیں, نہ اس پہ کوئی شرمندگی ہوتی, بتا کہ بزر وہ میں وہاں پھنس گیا تھا. یعنی اس طرح سے بات کرتے تھے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. تو یاد رکھیے, اللہ کے جو سلوک کا جو راستہ ہے یہ طے نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار نہ کرے. تو بہرحال اہل نظر ان کے آنکھوں میں اللہ نے ایسی چمک دی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں دیکھیے دو چیزیں, ایک برق اور ایک چخماق. چخماق بھی اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ مقناطیس. مقناطیس میں ایسی اللہ تعالی نے وصف رکھا ہے کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یا لوہا اس کی طرف کھینچ جاتا ہے اور ٹک کر کے آواز آتی ہے. وہ جو ایک غالباً حضرت شاہ ولی الحق صاحب کا غالباً واقعہ ہے نا, کہ حکم ہوتا ہے ملا دو نہ ہو کے. کیا پہلا مشرا یاد ہے؟ یعنی انہوں نے دیکھا خواب کے اندر کہ کشتی میں حضرت علی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور ایک کشتی میں یہ جا رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے اب لازم بات ہے کہ قریب آنا چاہ رہے تھے, تو ایسا حکم ہوا, ایسا محسوس ہوا انہوں نے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی ان کی کشتی کے قریب اپنی کشتی لے جاؤ یا ان کی کشتی کے قریب کر دو. ہاں اب یاد آیا, مسترب دل کی تسلی کے لیے, مسترب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو نہ ہو. یہ شاہ ولی الحق صاحب نہیں, حضرت شاہ فضل حق مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا غالباً, کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب جب میں سو کے اٹھا تو مجھے وہ کان میں جو وہ جو کھٹکا ہوتا ہے نا, ملنے کے کٹک کر کے جو ہے وہ آواز آتی ہے, تو کہا کہ اپنے کانوں میں اس آواز کی لذت اب بھی محسوس کرتا. مسترب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو. ناؤ کشتی کو کہتے ہیں, بعض لوگ تو اردو بھی نہیں جانتے نا, تو ناؤ کا مطلب بھی نہیں پتا, تو اس لیے ناؤ یعنی کشتی. یعنی کشتی کو کشتی سے ملا دو, مطلب یہ کہ جوڑ دو. جب جوڑو گے تو لازمی بات ہے کہ وہ جو معیت ہے وہ انہیں حاصل ہو جائے گی. اتفاق سے آج ہی میں حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں پڑھ رہا تھا, تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, اگر کسی ٹرین کے اندر جو ہے وہ وی آئی پی ڈبا لگا ہوا ہو ٹرین میں, اور اس میں کمشنر یا ڈپٹی کمشنر صاحب سفر کر رہے ہوں, اور وہ بہترین خوبصورت ڈبا بھی ہو, اندر سے سارے چیزوں سے آراستہ ہو, پیراستہ بھی ہو, اس میں کھانے پینے کے بھی سامان ہو, تو ٹرین لگا دو, اور اس کے ساتھ ایک ایسا ڈبا بھی لگا دیں جو بالکل کھچاڑا ڈبا ہو, جس کی چولہے ہل رہی ہوں لیکن وہ مرمت کے لیے لاہور جو ہے وہ جائے اور جا کے تاکہ مرمت ہو جائے, اور لوگ اس کے چون چون کی آوازوں پر ہنسنے لگیں, تو وہ کیا کہے گا کہ ہنسو مت, میری بیچارگی پہ ہنسو مت, میں یہ دیکھو کہ جڑا ہوا کن کے ساتھ ہوں. اور جس طرح سے یہ اسپیشل ڈبا لاہور پہنچے گا, اسی طریقے سے میں بھی لڑکتا بھڑکتا پہنچ ہی جاؤں گا ان شاء اللہ, کیونکہ بس شرط یہ ہے کہ جڑا رہوں. تو یہ معیت جو ہے نا بڑی چیز ہوتی ہے, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنا, اور یہ جوڑ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے مرتے دم تک. جب آدمی کو یہ جوڑ لگا رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی لڑکتا ہوا پہنچ جائے, جہاں وہ پہنچے گا یہ ڈبا بھی لاہور پہنچ ہی جائے گا, بے شک صحیح اس کی کلاس چاہے ڈی گریڈ ہی صحیح, لیکن پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل اللہ کی محبت نصیب فرمائے, اور ان کا تعلق اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے, ریاکاری سے دکھلاوے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اصل آج مقصد مجھے کچھ اور کہنے کا تھا, اب اللہ کی شان ہے کہ ان اشعار کی وجہ سے ذہن کہیں اور چلا گیا, اور نہ اصل میں آج میں نے قرآن مجید کے اوپر کچھ بات کرنی تھی, کیونکہ وہ بہت ضروری بات تھی کہ بھئی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمے پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم پڑھیں. اس سلسلے میں ہمارے یہاں دارالعلوم میں ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے ابھی جمعرات کو انشاءاللہ, تو اور یہ اجلاس ہو رہا ہے اور یہ ایک تنظیم ہے جو اس کے یعنی لوگوں میں یہ تحریک پیدا کر رہی کہ قرآن شریف کی تلاوت بھی ٹھیک ہو اور معنی بھی ٹھیک ہو, یعنی ترجمہ بھی کچھ نہ کچھ آتا ہو. اس کا طریقہ یہی ہے کہ مستند تراجم لیں, آسان ترجمہ قرآن مجید جس کی ایک مثال ہے, اور لے کر اس کو پڑھیں, چاہے ایک آیت دو آیتیں روزانہ پڑھیں لیکن قرآن مجید کو ٹھیک کریں اور سمجھیں کہ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. اور دوسری بات کہ آپس کا جو نزاع ہے, افتراق ہے, اختلاف ہے, اس سے گریز کریں. لہذا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آئے تھے اسیری کاٹ کر, اس وقت انہوں نے بڑے علماء کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی, دو باتیں, کہ میں نے چار سالہ اسیری کی زندگی میں یہ بات سیکھی ہے کہ مسلمانوں کے جو تنزل کا جو اسباب ہیں ان میں سے دو سبب ہیں میری نظر میں, قرآن مجید سے دوری اور مسلمانوں کا آپس کا افتراق اور نزاع. اس لیے فرمایا کہ میں وہاں سے عزم لے کر چلا ہوں کہ آئندہ پوری زندگی قرآن مجید کے مکاتب قائم کروں گا, قرآن مجید کے تعلیم عام کروں گا اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی جائے گی کہ وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کریں گے. تو یہ دو چیزیں تھیں جس کی طرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دلائی, اور اس مجلس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے اکابر اپنے زمانے کے جو تھے وہ اس وقت میں موجود تھے. تو اسی سلسلے میں یہ اجلاس بھی ہو رہا ہے تاکہ اس تحریک کو عام کیا جائے, لوگوں کے اندر جو ہے وہ قرآن فہمی کا جذبہ بیدار کیا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما, دکھلاوے سے ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں آپس کی محبت عطا فرما, افتراق اور انتشار سے مسلمانوں کو محفوظ فرما, بغض و کینہ اور عداوت کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے. کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. الحب للہ والبغض للہ کا ہمیں مصداق بنا دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں, اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی جائز حاجتیں بھی پوری فرما, ان کے تقاضوں کو بھی اے اللہ جو جائز تقاضے ہیں پورا فرما, عافیت والی زندگی عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمن.